الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتعطاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فمأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے یہ نہیں اچھا ولا تہنوا ولا تحزنوا تم سستی نہ دکھاؤ یا کمزور نہ پڑو. ولا تحزنوا اور غم نہ کرو یہیں سے ہے نا. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین اور اگر تم مومن ہو تو تم ہی ہو جو غالب آنے والے ہو. وہنن کا لفظ پھر بھی استعمال ہوتا ہے آگے جا کے لفظ واہنن میں کمزوری ہے دراصل، اس کا سستی ترجمہ کر دینے سے مراد غالباً یہی ہے، یعنی یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا تھا نا، سستی نہ دکھاؤ، یہ حضرت میر صاحب کا ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، حضرت مسلم مؤود نے بھی اس کے ترجمے میں لفظ سستی استعمال فرمایا ہے۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ واہنن اصل میں کمزوری کو کہتے ہیں، خواہ وہ بدنی کمزوری ہو یا ارادے سے تعلق رکھتی ہو، مگر کمزوری کی پہلی منزل ہے، اور اس میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کی استعدادیں اس سے زیادہ ہیں جتنا ایک انسان نے ان کو سمجھا، اور ان استعدادوں کے ختم ہونے سے پہلے وہ جواب دے بیٹھا۔ تو اس خیال، اس حکمت کے پیش نظر غالباً اس کا ترجمہ سستی نہ دکھاؤ کر لیا گیا ہے۔ میرے نزدیک تو واہنن کو اگر ظاہری صورت میں جو اس کے معنی ہیں اس پر بھی رکھا جائے تو مضمون یہاں بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ ایک اور مشکل غالباً مترجمین کے پیش نظر یہ ہے کہ واہنن تو جسم کی کمزوری ہے، وہ ارادتاً نہیں دکھائی جاتی، واہنن اس کمزوری کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو کمزوری نہ دکھاؤ میں اگر غور کر کے دیکھیں گہرا، تو پھر ایک اندرونی مشکل دکھائی دیتی ہے کہ انسان سے کمزوری ہو جاتی ہے، دکھاتا نہیں ہے، تو پھر اسی لیے غالباً سستی ترجمہ کر لیا گیا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ واہنوں کا اگر وہی ترجمہ رکھا جائے جو عام طور پر اہل لغت دیتے ہیں، اس سے مراد ہے بدنی کمزوری ہو یا خیالات کی کمزوری ہو، دونوں صورتوں میں لفظ واہن استعمال ہوتا ہے۔ تو کمزوری نہ دکھاؤ سے مراد یہ ہو جائے گی کہ تمہارے اندر اگر کوئی کمزوری پیدا ہوتی بھی ہے تو ہمت کرو اور طاقت کا مظاہرہ کرو، اور اس کمزوری کو دشمن پر ظاہر نہ ہونے دو۔ ایک یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جس کی تصدیق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت سے ہوتی ہے، جبکہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے ہدایت دی تھی کہ اکڑ اکڑ کے چلو اور مضبوطی سے، حالانکہ فاقوں کی وجہ سے بےحد کمزوری تھی۔ یہ جنگ احزاب ہی کا واقعہ ہے نا، یا دوسرا کوئی اور واقعہ تھا؟ اچھا، حج کے موقع پر واقعہ، مگر وہ ارادتاً ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم تمہارے ظلموں کے نتیجے میں کمزور نہیں پڑ گئے، اس لیے تم اکڑ اکڑ کے چلو، حالانکہ دکھاوے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی۔ تو بعض حکمتوں کے پیش نظر دشمن پر روب ڈالنے کے لیے اپنی طاقتوں کو مجتمع کر کے اور قوت سے ظاہر کرنا، یہ خلاف اسلام نہیں بلکہ اسلام کی خدمت میں اس کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد تھا جو میں نے لفظ سستی کا ترجمہ بتا کر ان کی وجوہات بتا دیں آپ کو کہ لفظ سستی کا استعمال یہاں کیوں کیا جاتا ہے ترجمے میں، کیونکہ ویسے انسان کمزور پڑ جائے تو اس کے ارادے کا دخل نہیں ہوا کرتا۔ تو لا تہنوں کا پھر یہ معنی ممکن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنی کمزوری کو پر قابو پاؤ اور اسے ظاہر نہ کرو۔ بس یہ اس موقع پر یہ مطلب بنے گا، ولا تہنو، اپنی کمزوری کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، اپنی کمزوری کو ظاہر نہ کرو۔ ولا تحزنو، اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس پر غم نہ کرو۔ وانتم الاعلون، اور یقین رکھو کہ غالب تم ہی آؤ گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اس سے انتم الاعلون سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ولا تحروا میں ارادے کی کمزوری بھی ہو، اور وہاں پھر کسی اور تاویل کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ خوف پیدا ہو جائے اگر نفسیاتی کسی کے اوپر کہ شاید دشمن نہ غالب آ جائے، تو اس وقت ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہاں تحروا کا معنی یہ بن جائے گا کہ تم جسمانی طور پر کمزوری اس کو ظاہر نہ کرو اور اس سے مغلوب نہ ہو, اور ارادے میں ڈھیل نہ آنے دو کسی قسم کی, کیونکہ یقین رکھو کہ بہرحال تم نے غالب آنا ہے. اور آگے جس کمزوری کا ذکر آتا ہے وہ اسی ارادے کی کمزوری کا ہے ذکر. دراصل جو واقعہ آتا ہے وہ اس احساس کے بعد کہ دشمن غالب آ گیا ہے گویا کہ, پھر جو اچانک کمزوری واقعہ ہوئی ہے اس سے وہ بھگدڑ مچی ہے جس کا قرآن کریم آگے ذکر فرمائے گا. تو یہ معنی ان کے اس صورتحال کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. یمسسکم قرحن فقد مسل قوم قرحن مثلو, تمہیں اگر کوئی دکھ پہنچا ہے, زخم لگا ہے, تو دشمن کو بھی تو اس سے پہلے زخم لگ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ دن لوگوں کے درمیان ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں, وہ باری باری ان کو پھیرتے رہتے ہیں, کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری. یہ جو مضمون ہے یہ ترجمے کے لحاظ سے درست ہے, مگر اس پر کچھ مزید غور کی اس لیے ضرورت ہے کہ غلط معنی نہ ذہن میں بیٹھ جائے. یعنی کیا دشمنوں کا زخم اور مومنوں کا زخم اس تقدیر کے تابع تھا کہ زمانہ عدلتا بدلتا رہتا ہے؟ یہ اگر کہا جائے تو پھر یہ کیسی یہ پہلی آیت میں یہ کیوں بیان ہوا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین؟ اس لیے یہ جو مضمون ہے اس کا تعلق کسی اور سے بات سے ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت لطیف اس میں مومنوں کو لطیف انداز میں غیرت دلائی گئی ہے, زخم تمہیں بھی پہنچا ان کو بھی پہنچا, تم وہ ہو جن جو مومن ہو کر پھر کمزوری دکھا گئے ایک موقع پر, اور ان کا تو اس کے سوا اور کوئی بھی سہارا نہیں کہ تلک الایام نداول ہے بین الناس. ایک عام سنت کو ان لوگ دیکھتے ہیں, کبھی اس کی باری کبھی اس کی باری, جس طرح ابو سفیان نے بیان دیا تھا ہرقل کے سامنے. ہرقل ہرقل لفظ ہے نا عربی میں تلفظ میں, ہم تو اردو میں تو ہرقل کہتے ہیں, ہرقل. ہاں تو اس کے سامنے اس نے کہا تھا تو کبھی پل رہا اس کا بھاری کبھی اس کا بھاری, تو یہ مضمون ان کے ذہن میں یہ اچھی طرح جمع ہوا تھا مشرکین کے ذہن میں, اور اپنی لڑائیوں میں وہ دیکھا کرتے تھے تو اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے اور زخم کھا کر حوصلہ حاصل کرنے کی خاطر یہ سوچا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آج ہماری کل ان کی, تلکا بے تلکا. اس قسم کا مضمون عام عربی سوچ میں داخل تھا. تو اس لیے چونکہ دونوں فریقوں کے زخم کا ذکر ہے, اس لیے تلک الایام نداولہا بین الناس میں دو باتیں ہوں گی. ایک یہ کہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم بدل دیا کرتے ہیں حالات, یہاں بالارادہ تبدیلی کے وعدہ مراد ہے. کفار نے اپنے زخم کھانے کے بعد جو رد عمل دکھایا وہ اسی اصول کی تابع دکھایا بغیر وعدے کے, اور دونوں پر یہ آیت اطلاق پاتی ہے برابر. لیکن شرمندہ مومنوں کو یوں کیا جا رہا ہے, ان کو جن کی جو فسلے تھے سب کو نہیں, کہ دیکھو اس صرف اس وجہ سے وہ دوبارہ لوٹے ہیں, تم پر حملہ کیا اور اپنی شکست کو فضا میں تبدیل کرنے کی کوشش کی, اور جب تمہارے زخم کی بیاری ہے جو تم نے کمزوری کو دکھائی ہے تم پر تمہارے لیے جائز نہیں تھا. اب آگے بڑی دلچسپ آیت ہے اس پہلو سے کہ یہ جو مضمون ہے یہ محض ترجمے سے یہ بھی حل نہیں ہوگا, اس کا کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. ولی یعلم اللہ الذین آمنوا, آیت وہی ہے اس کا بقیہ حصہ ہے, ولی یعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء, یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی جان لے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور تاکہ تم میں سے وہ کچھ شہید بنا دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. اللہ کو کیا ہر چیز کا علم نہیں ہے؟ کہ لے یعلم اللہ کے ذریعے یہ بتایا جائے تاکہ اللہ علم حاصل کر لے کہ تم میں سے سچا مومن کون سا ہے. یہ سوال اٹھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ اس کا جواب آ جائے تو پھر ترجمہ آگے بڑھے گا. بتائیں کیوں جی؟ کوئی بزرگ ایسے یا بزرگا جو ہمارے علماء میں داخل نہ ہوں؟ اس لیے کانتا بیگم تو آپ ہی نکل جائیں گے, وہ بھی علماء میں داخل ہیں ماشاءاللہ. باقی بتائیں کوئی. ساتھ ساتھ آپ کی ذرا سوچ کی چھڑیاں بھی تیز ہوتی چلی جائیں نا. کیوں جی آفتاب صاحب, آج آپ کے چوٹی کا جو جوڑ ہے وہ تو ہے نہیں سامنے. کون بلا کون زیادہ معمر ہے آپ میں سے؟ وہی ہے نہیں, دیکھنے میں تو وہی ہے ویسے عمر کے لحاظ سے. اچھا ٹھیک ہے, بتائیں پھر کیا بات ہے. یہ اللہ کو علم ہے نہیں ہر چیز کا, تو پھر وہ علم حاصل کرنے کی خاطر ان کو بیچاروں کو وہ جو مشکل میں ڈالا گیا بظاہر, یعنی یہ ترجمہ کہیں کیا جائے تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں لگتا. ہیں جب پتہ ہی تھا تو پھر مشکل میں کیوں ڈال دیا یا مشکل میں کیوں پڑھنے دیا, زخم کیوں پہنچے؟ کیوں جی امام صاحب آپ کی باری آ گئی. اب کس پر؟ عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے, اور اگر ظاہر کرنا نہ مقصود ہوتا تو پھر وہ نہ ہوتا واقعہ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مقصد نہ پیش نظر ہوتا تو پھر یہ ابتلا نہ ہی آتا شاید. کیوں جناب ماجد صاحب آپ بھی مسکرا رہے ہیں, کیا بات ہے؟ عتیقہ کو میرا خیال ہے کچھ خیال آ رہا ہے, ارے بھائی مسعود ہیں نا مرحوم جو ناز صاحب بولتے تھے, ان کی بیٹی ہے, ان کی نواسی ہے نام, سوری بیٹی ہے. ہاں بتاؤ عتیقہ بیگم کیا سوجی ہے تمہیں؟ لیڈیز بالکل خاموش ہیں, ان کی طرف سے کوئی جواب تو آنا چاہیے, فائدہ ہوتی تو ضرور بولتی. میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں, یہ بہت دفعہ آئے گا یہ مسئلہ. اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے اگر واقعات رونما ہوں تو پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے, اور کوئی شخص اپنی کمزوری کے نتیجے میں, اپنے گناہ کے نتیجے میں قابل مواخذہ نہیں رہتا. اس لیے میں نے سمجھایا ہے کئی دفعہ کہ جس جہاں انسان آزاد ہے جن امور میں, وہاں علم الہی اس کے عمل کے نتیجہ ظاہر نہیں کرتا, بلکہ عمل جو مستقبل میں ہونا تھا اس کی وجہ سے علم ہے. اور اگر وہ عمل نہ ہو تو علم جھوٹا ہو جائے گا. اس لیے علم کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا, بلکہ چونکہ واقعہ ہونا ہے اس کا علم ہے, اور جب تک وہ واقعہ نہ ہو علم کا اثبات نہیں ہو سکتا. سمجھے ہیں؟ یہ اس سے مختلف مضمون ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. ہر بات جو, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ماضی کی مثال لے لیں. کل ماجد صاحب آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہو واضح جو آپ کو یاد ہے, ہاں کیا کیا تھا؟ گھریلو باتیں چھوڑ کے جو سفر کیے ہیں دفتری کام کیے وہ بتائیے. ہاں ہاں, سولہویں پارے کے ترجمے پہ نظر ثانی وہ ہم نے مکمل کی, یہ آپ کو معلوم ہے نا. آپ کا علم پہلے تھا یا یہ واقعہ پہلے تھا؟ یہ واقعہ پہلے ہے. آپ کے علم کے نتیجے میں تو پیدا نہیں ہوا. آپ کا علم اس لیے سچا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے. اب اس کو آپ اپنے آپ کو ماضی میں لے جائیں, اس واقعہ سے پہلے اگر آپ کو علم ہو جاتا تب بھی واقعہ آپ کے علم کی وجہ سے نہ ہوتا. بلکہ آپ کا علم اس لیے ہوتا کہ واقعہ نہیں ہونا تھا. تو اگر علم واقعہ نہ ہو تو پھر علم جھوٹا ہو جائے گا, اور خدا تعالیٰ کا کوئی علم جھوٹا نہیں ہے. اس لیے اگر خدا تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے تو اس لیے ہے کہ جیسے ہمارا ماضی ہمارا قطعی علم بن جاتا ہے, اللہ کے لیے اس مستقبل بھی اس کا قطعی علم ہے. تو علم کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے اس لیے خدا عالم ہے اس کا, اور اگر نہ ہو تو علم کیسے ہو گیا پھر. تو لیالما کی کا اثبات ہوتا ہے واقعات سے. ہر واقعہ جو ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے علم کی شہادت دیتا ہے کہ اسی طرح اللہ کو علم تھا مگر اس لیے کہ یہ واقعہ ہونا تھا. اور جہاں تقدیر کام کرتی ہے وہاں حکمتیں دوسری آ جاتی ہیں. بس جہاں تقدیر نے بھی کام کیا ہو وہاں بھی علم ہوگا, لیکن زائد تقدیری معنی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ بالارادہ کروایا گیا ہے کسی مقصد کی خاطر اور اٹ ڈنٹ ہیپن ایز سچ, تو وہ بھی علم کا موجب بنتا ہے, اور وہ بھی جب تک ہونا اس وقت تک علم ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو علم تاکہ اللہ لے یعلم تاکہ اللہ جان لے, کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعہ دیکھے تو یا پتہ لگے کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا علم سچا ہے, اس کی واقعات سے ایک قطعی نسبت ہے, اور واقعات کا اسی طرح رونما ہونا اللہ کے علم کا اس بات کرتا ہے. سمجھ گئے ہیں بات؟ اور پھر تقدیری معنی بھی ہیں اس میں, کچھ اور مفہوم بھی بعض دفعہ تقدیر کی وجہ سے داخل ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے جو علم سے زائد ایک مضمون ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, یہ وہ زائد مضمون ہے, تاکہ تم میں سے اللہ تعالیٰ ایسے سعید بخت لوگ چنتا رہے. یعنی یہ جنگیں اور یہ تکلیفیں ہیں یہ عظیم سعادتوں کا موجب بنتی ہیں. وہ جن کو اللہ جانتا ہے کہ وہ مومن سچے مومن ہیں, انہی میں سے پھر وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو خدا پر اپنے ایمان کے گواہ بن جاتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں. تو نقصان نہیں ہے, تم اس کو صرف زخم نہ سمجھنا. مومن کے لیے تو زخم ہے, تمہارے لیے بہت سی برکتوں کا موجب ہے, اور تم عظیم سعادتیں ان مجاہدات کے یا جہاد کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. اور ایک اور مقصد اس کے بعد آئے گا, واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. اس مقابلے میں کچھ ہر قتال میں کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم ہے, اور اگر ظالم اور مظلوم سے ایک ہی طرح تعلق ہو, یعنی تلک الایام نداولہا بین الناس کا مضمون ہی ہمیشہ آئے, تو کیا پتہ کہ خدا ظالموں سے محبت کرتا ہے یا دوسروں سے محبت کرتا ہے. پھر تو اتفاقی حادثات ہو گئے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ اس کا غلط مفہوم نہ سمجھا جائے. جب بھی مظلوم کا ظالم سے, یعنی خدا پر ایمان لانے والے مظلوم کا ظالم سے مقابلہ ہوگا, تو یہ بات ضرور ظاہر ہوگی کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. لے یماحص اللہ الذین آمنوا و یمحق الکافرین, تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تو خالص کر کے نکالے اس میں سے, نتھار کر, یماحصہ کا مطلب ہے کھنگال کر, صاف ستھرا کر کے ان کے ایمان کو ہر قسم کی میل سے, کمزوری سے, وہن کا ذکر پہلے گزرا ہے, پاک صاف کر کے ابھار کر نکال دے. اور وہ یمحق الکافرین, اور کافروں کو مٹا ڈالے. ان مقابلوں کے نتیجے میں یہ بات تقدیر کا رنگ رکھتی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوگا. اس لیے تلک الایام نداولہا بین الناس کا مضمون جو ہے وہ غور کے لائق ہے, یہ اسی سے اشارہ ملتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان نہ لے؟ یہ وہی جاننا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے کون صبر کرنے والے ہیں اور کون جہاد کرنے والے ہیں، اس لیے یہ موقع نہ آتے تو کیا حرج تھا؟ اگر موقع نہ آتے تو نہ یہ صبر کرنے والے ہوتے نہ یہ جہاد کرنے والے ہوتے، اور خدا کو پھر کیسے علم ہوتا کہ یہ، اگر علم ہوتا تو وہ جھوٹ ہوتا. یہ منطق ہے جو خوب اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے. لگتا یہ ہے کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ صبر کرنے والا کون ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ کا علم مبنی بر واقعات ہے. چونکہ ان کو جب موقع ملنا تھا تو انہوں نے صبر کرنا تھا، اور ان کا عمل صبر کی صورت میں جو تھا وہ جزا کا موجب بننا تھا. اس وجہ سے صبر کرنے والوں کو جان لے سے مراد یہ ہے ان کو موقع ملے اور خدا کا یہ علم کہ یہ لوگ صابر ثابت ہوں گے، یہ اس واقعہ کے نتیجے میں تصدیق پا جائے دنیا کی نظر میں بھی. یہاں وہ جو آپ کہتے ہیں وہ معنی بھی آ جاتے ہیں کہ دنیا بھی دیکھ لے کہ ہاں جن کو، جن پر اللہ کی توقع تھی، جن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے ہیں، ان میں صبر کا مادہ پایا جاتا تھا. اور جنت جو ہے وہ اللہ کے ایسے علم کی بنا پر نہیں ہے جو ظہوری میں نہ آیا ہو. جو ظہوری میں نہ آیا ہو وہ علم بھی نہیں بن سکتا. اس لیے جنت کا تعلق واقعات سے ہے اور علم کا تعلق بھی واقعات سے ہے، اور واقعات اگر اچھے ہوں تو اس کا نتیجہ جنت ہوگا، ورنہ پھر دوسرا نتیجہ نکل سکتا ہے. آفتاب صاحب کے چہرے پہ ابھی بھی ایک سوال سا لکھا ہوا موجود ہے، اس لیے میں بار بار پھر دیکھتا ہوں بعض چیزوں کو، دہراتا ہوں بات کو. پلے پڑ گئی ہے بات؟
پڑ گئی ہے.
شکریہ، جزاک اللہ، بس پھر ٹھیک ہے. اگر شفیع صاحب ہوتے، اشرف صاحب، شریف اشرف صاحب، تو پھر مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ اگر ان کو بھی پلے پڑ جائے اچھی طرح تو پھر عموماً تسلی ہوتی ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ. وَلَقَدْ، قَدْ جو لفظ ہے یہ ماضی کو قریب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یقین پیدا کرنے کے لیے بھی. کر چکے ہو کے معنی، جسے ہم پرفیکٹ پریزنٹ کہتے ہیں، پرفیکٹ پاسٹ شاید. کیوں جی، کیا اس طرح ہے؟ پرفیکٹ پارٹیسپل ہے نا وہ تو، لیکن جب ہی ہیز ڈن اٹ کو پرفیکٹ پریزنٹ کہتے ہیں، پرفیکٹ پاسٹ کہتے ہیں. ہی ہیڈ ڈن تو پرفیکٹ پاسٹ ہے نا، ہی ہیڈ ڈن پرفیکٹ پاسٹ پرفیکٹ ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کہتے ہیں اس کو، مجھے یاد ہے. کیوں جی، ٹھیک ہے، ہاں پریزنٹ پرفیکٹ ہی ہے. جو ہوا ہے، ابھی ابھی ہوا ہے، وہ ہو ویسے تو ماضی ہے، لیکن میں اصطلاح پوچھ رہا تھا. بعض دفعہ قریب کے ماضی کو حال کہہ دیا جاتا ہے. تو قد کا معنی ہوتا ہے ہو چکا ہے، اور اس پہلو سے چونکہ ہو چکا ہے کا معنی ہے، محض یقین کے اظہار کے لیے بھی قد کو استعمال کیا جاتا ہے. تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، یہ كُنْتُمْ نے بتا دیا کہ یہ قد قریب کرنے کی خاطر نہیں ہے، بلکہ یقین پیدا کرنے کے لیے ہے. اور پھر لام تاکید کا اس کے اوپر اور آ گیا، تو مراد ہے یقیناً یہ بات ہے، درست ہے کہ کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، کہ تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے. من قبل ان تلقوه، پیشتر اس کے کہ تم نے اس سے ملاقات کی، اس کو دیکھ لیا. اب اس آیت نے بھی مترجمین کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ آگے جب بات آئے گی تو اس سے یوں صحابہ کرام کی بظاہر وہ شان کے منافی دکھائی دیتی ہے. اس لیے اس کے ترجمے میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ترجمے کے قریب رہتے رہتے بھی اس جو شائبہ سا پڑتا ہے ان کے اوپر اس کو دور کر دیا جائے، اس سے بچ کر نکلا جائے. اس لیے آپ کو میں متنبع کر رہا ہوں، یہ مضمون جو ہے بچ کر نکلنے اگر نہ دے گا تو ہم نہیں بچ کر نکل سکیں گے. یہ آیت کا جو عنوان ہے وہ اتنا واضح اور قطعی ہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم یقیناً وہ لوگ ہو جو موت کی تمنا کیا کرتے تھے پیشتر اس کے کہ اس سے آمنا سامنا ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس وقت کچھ لوگ گھبرا گئے ہیں اور اس مضمون سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں، اور واقعات احد بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا. سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ آپ بھی سمجھ گئے ہیں سب خواتین؟ ٹھیک ہے. تو موت کی تمنا تو منع ہے، پھر یہ موت کی تمنا کیوں کرتے تھے؟ ہیں کیا شہید تو موت مرتا ہی نہیں. وہ جو نہیں مرتا وہ خدا نے فیصلہ دیا ہے. جو تمنا ہے وہ دین کی راہ میں مر مٹنے کی تمنا اپنی ذات میں دراصل اجر سے الگ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ بظاہر کم بات ہے لیکن در حقیقت بہت بڑی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مضمون کو خوب کھولا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جو ہے عارف وہ کسی جزا کی خاطر کام نہیں کرتا، بلکہ خدا کی خاطر اس کی محبت کی وجہ سے مر مٹنے کی تمنا رکھتا ہے. تو وہ اگر شہادت کے شوق میں، وہ بھی اچھی بات ہے، وہ یہ باتیں کرتے کہ ہم بھی شہید ہو جاتے وہ بھی اچھی چیز تھی، مگر اس میں ایک نفس کی ایک خواہش شامل ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر رتبہ ملتا رتبے کی خاطر. اور کچھ ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے واقعات سنے، کس طرح لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ان کا ذکر ہے کہ اس وقت لوگ باتیں کیا کرتے تھے اکثر مدینے میں کہ کاش ہم بھی شامل ہوتے، ہم اس وقت مسلمان ہو چکے ہوتے، یہ ہوتا وہ ہوتا. اور جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے اس سے پہلے ان کا مقام ایک اور تھا، وہ پوری طرح ثابت قدم رہے تھے. جو اس تمنا کے آغاز کے بعد ہوئے ہیں وہ ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے، جیسی تربیت قربانیوں کے ذریعے پہلوں نے حاصل کی یہ نہیں کر سکے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پھسلے ہیں ان میں اگر پہلے شامل ہیں تو ان کو اللہ نے مستثنا قرار دیا ہے، ان کے مجبوری ہو گئی ہے، ریلا ایسا آیا ہے جس میں وہ ٹھہر نہیں سکے، ورنہ پہلے اس سے زیادہ خطرناک حالات میں وہ ثابت قدم رہ چکے ہیں اور تمنونا میں وہ شامل نہیں ہیں. سمجھے ہیں؟ اس لیے ان پر تو ویسے ہی حرف نہیں آئے گا. تمنونا والا گروہ اور ہے، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، وہ نہیں ہیں جو پہلے جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے اور اب جنگ احد میں بھی شامل ہوئے ہیں اور بعد میں آنے والے ضرور ہیں، ان میں کمزور بھی تھے. بس ان سے جو کمزوری ہوئی ہے وہ یہ جو اگر ان کمزوری کی باتیں اب دیکھیں، یوں کرنا چاہیے، اگلے جو قرآن کریم کا بیان ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو پہلے کسی غزوے میں شامل نہیں ہوئے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ وہ بھی شامل ہوں اور خدا کی راہ میں مارے جائیں. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، اور اب تم نے آمنے سامنے دیکھ لیا ہے موت کو. اور تنظرون کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے کہ کھڑے دیکھتے رہ گئے ہو. اس ترجمے کا تعلق پہلی آیت سے بھی ہے اور ان بزرگوں کی شان سے بھی ہے جنہوں نے مرنا قبول کیا بلکہ اس کی تمنا کی تھی. یہاں سٹنڈ سٹیٹ ہے، یعنی دماغ جس طرح اچانک کسی غیر معمولی ہیبت سے مروب ہو جاتا ہے اور کیفیت سٹن سی ہو جاتی ہے، اس کو کھڑا دیکھتے رہ جانا. ورنہ جو دوسرے ترجمے ہمارے لٹریچر میں ملتے ہیں اس میں تم دیکھ رہے تھے، تو پھر کیا فائدہ ہوا، کیا مطلب ہوا؟ کم سے کم مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں سمجھ آتا کہ تم تمنا کیا کرتے تھے اور جب موت آ گئی تو تم اس کو دیکھ رہے تھے. دیکھ رہنا تو نہ ان کی تمنا میں شامل نہ ان کے رد عمل کی غلطی کو ظاہر کرنے والی بات ہے، بس کچھ آپس میں موازنہ ہونا ضروری ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب تم غیر معمولی قربانی کے جذبے سے سرشار موت کی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن تمنا دور سے کرنا اور ہے، جب مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر اور بات ہوا کرتی ہے۔ کئی دفعہ انسان دیکھتے ہیں نا کہ وہ کھلاڑی وہ کمزور، میں ہوتا تو میں یوں کرتا، وہاں جب پہنچے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوتا تو کیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو مجاہدین ہیں خدا کی راہ میں، کمزوریوں کے باوجود ان کا ثبات قدم بہت عظیم بات ہے، اور ان کی عظمتوں کو دیکھ کر جن کے دل میں تمنا پیدا ہوئی وہ نیکی تھی، میں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کمزور ہو کر خدا پر کامل ایمان کے رکھتے ہوئے پھر طاقتور سے لڑ جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بس جب وہ غالب طاقتور سامنے آیا ہے تو تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، اوہو یہ چیز ہے، یہ مضمون ہے، اور اس کا اطلاق صرف ان پر ہے جو بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں پر روب پڑا ہے، اور وہ روب جو پہلے مخفی تھا جب وہ بھگدڑ مچی یہ غلطی ہوئی، تو پھر یہ لوگ ہیں جو پہلے اکڑے ہیں، پھر بیچ میں بعض وہ بزرگ بھی آ گئے بےچارے جو ان حالات میں پھنسے ہوئے تھے اور پھر وہ اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھ سکے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، یہ فرما کر اس غلطی کے نتیجے میں جو بھگدڑ مچی ہے اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم پہنچے ان کی طرف ان کا ذکر شروع ہو گیا ہے، اور اس ان زخموں کے نتیجے میں بعض منافقین نے روحانی زخم مسلمانوں کو پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو خدا کا رسول تھا، اگر وہ قتل ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ پھر سلسلہ ہی جھوٹا تھا اور اس لیے چھوڑ دو۔ یہ جو ذکر ہے یہ اب یہاں اس آیت سے یہ چل پڑتا ہے، افائیں ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، جب اکٹھا پڑھیں گے تو حمزہ بیچ کا وصلی ہے وہ مٹ جاتا ہے، قتلا انقلبتم علی اعقابکم پڑھا جاتا ہے، افائیں ماتا پس اگر یہ وفات پا جائے، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم یا قتل ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بر پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی بھی اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور جو شکر کرنے والے ہیں ان کو ضرور اللہ تعالی جزا عطا فرمائے گا۔ اس آیت پہ بھی غور کی ضرورت ہے، میں اصل میں جو تفسیر اس کی تفصیلی ہوئی تھی اس میں بیان کر چکا ہوں یہ باتیں، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے۔ مختصراً اس میں جو قابل توجہ بات ہے وہ ہے افائیں ماتا او قتلا، بس اگر یہ فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں اس میں اٹھتی ہیں، ایک یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ جلدی مارا جاتا ہے اور سچے کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اگر یہ درست ہے بات تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نعوذ باللہ قتل ہو جاتے تو اس سے پھر یہ کیوں نتیجہ نہ نکالا جاتا کہ آپ غلط ہیں نعوذ باللہ من ذلک، یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ دوسرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا نبی قتل ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے مقابل پر ایک اور آیت بھی ہے قرآن کریم کی، ان دونوں میں پھر ہمیں کیا انتباق کی کوشش کرنی پڑے گی، کیا کوشش ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دوسری آیت جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعناه منه البتين فما منكم من احد عنه حاجزين، کہ اگر یہ جھوٹ ایسا ہوتا جو ہم پر کوئی چھوٹی سی بات بھی جھوٹی کہتا. تکلف جس طرح ہوتا ہے نا تکلیف سے, تکلیف تو عام تکلیف ہے, تکلف ہے تکلیف بنانا. اور اسی لیے مہمان کے لیے کوشش کر کے کچھ کرنا اس کو تکلف کہتے ہیں. آپ کہیں تکلف نہ کرو, جو گھر میں ہے وہ اسی طرح دے دو. تو یہ تقول کا مطلب یہ ہے جھوٹی بات بنانا جو حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہو. بس اگر یہ رسول ایسا ہوتا کہ خدا پر کوئی چھوٹی سی بات جھوٹی کہی ہوتی, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, پھر ہم اس کی رگے جان کو کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, تمہیں کوئی نہ ہوتا جو اللہ اور اس شخص کے در اس ایسے شخص کے درمیان حائل ہو کر اس کا دفاع کر سکتا. اس میں اصل مضمون تو یہ ہے کہ جب اگر کسی کو جھوٹا سمجھتے ہو تو اس پر خود ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو. اول اللہ کا کام ہے اس کو سزا دینا. یہ تو ایسا عام مضمون ہے جو لازماً ہر حالت میں چسپا پاتا ہے اور اس پر کوئی سوال نہیں اٹھتا. اگر سزا دینی ہے تو کیا دینی ہے, کتنی دینی ہے, کب دینی ہے, یہ اللہ کے کام ہے. کیونکہ جھوٹ اللہ پر باندھا جا رہا ہے, بندے کا کام ہی نہیں, اس کو کیا پتا وہ وہاں موجود تھا جب خدا نے کچھ پیغام دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اس لیے یہ فرمایا تمہیں کیا مشکل پڑی ہوئی ہے, تم کیوں تیش میں آ رہے ہو. اگر یہ خدا پر جس طرح تم کہتے ہو جھوٹ باندھا ہے, تو پھر ہمارا کام تھا جس پر جھوٹ باندھا جس کا جرم کیا ہے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم اسے پکڑتے. اس کے دو معنی ممکن ہیں, اس لیے ضمناً میں یہ سمجھا دوں. یہ روزمرہ ہماری جماعت میں چونکہ استعمال ہوتی ہے اس لیے تفسیری تو ہے بات, لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں. اس کے دو معنی ہیں امکانی. ایک یہ ہے کہ جس چوں ہم پر جھوٹ بول رہا ہے تم کہتے ہو, ہم ذمہ دار ہیں, تمہارا کام ہی نہیں ہے. اور اگر ہم یہ فیصلہ کرتے کہ اس کو سزا ایک مثالی سزا ملنی چاہیے, تو پھر تم لوگ حائل نہیں ہو سکتے تھے. قتل ضروری نہیں ہے یہاں. قطانا منہ الوطین کا ایک ترجمہ یہ ہے ہم اس کا سلسلے کو تہس نہس کر دیتے اور ایسی سزا دیتے کہ اس کی رگے جان گویا کٹ گئی ہے. ورنہ لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر شخص جو جھوٹ بولے اس کی گردن یوں کاٹی جائے. صلیب کے وقت کوشش کی تھی جب یہود نے, تو حضرت مسیح کی گردن کب کاٹی گئی تھی؟ اس لیے یہ وطین کا ترجمہ لفظی کرنا جائے درست نہیں لگتا اس موقع پر. قتل بھی مراد ہو سکتا ہے اور دوسری سخت عبرتناک سزا بھی مراد ہو سکتی ہے. اور دوسرا ترجمہ ہے کہ قتل ہی ہے وہ. یعنی پہلا میں نے یہ امکان دیا, ایک دو پہلو ہیں. ایک ہے ہلاک کر دینا, سزا دینے کا فیصلہ کرنا, اور اگر ہم چاہتے تو یہ کرتے, ایک یہ ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے ہم ہر صورت میں اگر یہ ہم پر جھوٹ بولتا تو ضرور اس کو یا قتل کر دیتے یا اس کو دوسرے طریق پہ سزا دیتے. سمجھ گئے آپ؟ یہ دو فرق ہیں. ہر فرق کے ساتھ وہ دونوں امکانات چمٹے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو پھر ایسے شخص کو یا قتل کرتے یا اس کے سلسلہ برباد کر دیتے اور تم اس رستے میں روک نہیں بن سکتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہم ضرور ایسا کرتے کہ اسے قتل کر دیتے یا اس کا سلسلہ برباد کر دیتے. یہ جو چیز ہے ضرور ایسا کرتے, اس پہ پھر آگے مشکل پڑ جاتی ہے. دونوں صورتوں میں کئی ایسے ہیں جو بظاہر جھوٹ بولتے ہیں اور قتل نہیں ہوتے, اور کوئی ایسی ظاہری سزا ان کو نہیں ملتی جن سے ثابت ہو جائے کہ یہ شخص قطعی طور پر جھوٹے تھے اور خدا کی سزا نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ دراصل انسان کو لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, بعض دماغی خرابیوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. قادیان میں بھی اور باہر بھی میں نے دیکھا ہے، انگلستان میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں مجھے، اور امریکہ میں تو کثرت سے ملتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کچھ بتایا ہے اور خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، کئی سیکٹس بن گئے ہیں ایسے، اور وہ پکڑے نہیں جاتے، نہ ان کو وہ قتل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قتل قطعی ثبوت نہیں ہے، یا قتل نہ ہو تو صداقت کا پھر قطعی ثبوت نہیں رہتا۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ یہ دلیل بن جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، ولا تقبل علینا بعض الاقاویل لا اخذنا منه بالیمین۔ یہ سارے امور ہیں جن پر بہت بحثیں ہو چکی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے، پھر یہ نتیجہ بھی نکالا ہے، اور اس میں آخری احتیاط کو پیش نظر رکھا ہے کہ اگر یہ مطلب بنتا ہے کہ ہلاک ہے اور قتل ضروری نہیں، تو پھر اس آیت کا جو ہم زیر بحث ہے اس کا اور ترجمہ بنے گا۔ اگر یہ ہے کہ قتل اور اگر یہ ہو کہ قتل ضروری ہے، تو پھر یہ آیت متضاد ہو جائے گی، سمجھے ہیں؟ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ کسی نبی کا قتل ثابت نہیں ہے، اور اگر ہو جائے ثابت تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہوگا، سمجھے ہیں پوائنٹ؟ اس لیے اس مضمون کو کھلا چھوڑا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یقیناً بعض نبی ضرور قتل ہوئے ہوں گے، یہ فرمایا ہے کہ اگر نبی ہو جائے قتل تو اس کے منافی نہیں ہے۔ اس باریک فرق کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کئی لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں بات حضرت مسیح علیہ السلام کے موقف کے خلاف ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہ یہ بات ہے اصل۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کہتے ہیں میں تو ان دو امکانات میں سے اس کا قائل ہوں کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف ہمیشہ زیادہ وسیع اور زیادہ باریک ہوتا تھا، اور دوسرے امکان کو بھی رکھا کرتے تھے پیش نظر، اور یہ طرز فکر اور طرز استدلال کا فرق ہے جس کو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس طرح بیان کیا ایک اور موقع پر کہ میرے اور حضرت مسیح موعود میں جب زیادہ لاٹ کے ساتھ کہنا تو مرزا کے درمیان، مرزا جی یہ کچھ کہتے تھے، ان کے درمیان ایک فرق ہے مباحثے میں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ دشمن کو دوڑنے دیتے ہیں کہ اچھا اس بیلے میں گھسنے کی کوشش کرو، وہاں وہ آخر اس کو آخر تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اس کو راستہ دے دیتے ہیں دوسری طرف دوڑنے کا کہ چلو اس طرف بھی دوڑ لو۔ وہاں جب تھک جاتا ہے اور آگے چارہ نہیں پاتا تو پھر اس کو موقع، اچھا بھی تم یہ سمجھتے ہو یہاں پناہ مل جائے گی، یہاں بھی چلے جاؤ، حالانکہ وہ پہلی چند دلیلوں میں ہی یقین مارا جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں پھر یہ طول دے رہے ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ طرز تھی کہ ہر احتمال کو دشمن کے سامنے اس طرح رکھیں کہ وہ اس سے بھی استفادہ کر دیکھے، اس سے بھی استفادہ کر دیکھے، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اور حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ میرا طرز استدلال یہ ہے کہ جہاں پکڑا گیا وہیں ختم کیا، ایک قدم نہیں آگے اٹھانے دینا، تھوڑی بات ختم چھٹی کی۔ تو یہ وہی سوچ ہے جو یہاں بھی اس اختلاف کا موجب بنی ہے، کیونکہ پھر یہ بحث، مگر جب یہ کہہ دیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف میں تو اس آیت پر پھر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی۔ امکان تو ہے مگر قتل ہو، ہمیں علم نہیں کوئی قتل ہوا ہو نا، اس آیت پہ ایک بحث کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، دوسری آیت پر نہیں رہتی۔ یہ ہے تضاد، جس کو تضاد نہیں، جو ایک اشکال ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ آج ترجمے کی بجائے اگر یہی گفتگو ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ ایسا شخص جو جھوٹا ہو قتل ہو جاتا ہے، اور جو نہ قتل ہو اور لمبا عرصہ پا جائے اس کی صداقت کی دلیل ہے، تو یہ دلیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی صادق آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر پیش بھی کی جا چکی ہے، سمجھے؟ یعنی اگر وہ جھوٹا قتل ہوگا اور سچا قتل نہیں ہوگا، سمجھے؟ یہ یہاں ٹھیک بیٹھ گئی. اگر جھوٹے نے ضرور قتل ہونا ہے اور اس کا قتل ہونا جھوٹا ثابت کر سکتا ہے، تو اب اس آیت پہ پہنچیں کہ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ قتل ہو جاتے تو تمہیں جھوٹا کہنے کا کیا حق تھا. یہ متضاد ہو گئی نا باتیں بظاہر. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں کوئی نہیں ہے کہ قتل ہوا ہو. اور چونکہ اس کا تعلق ان کے لیے دلیل، اس میں اس کا جواب یوں ملتا ہے، دراصل مخاطب کے علم میں بھی، ان کے لٹریچر میں، ان میں کہیں قطعی طور پر کسی کا ثابت ہی نہیں ہے قتل ہونا. تو جب یہ بات تھی تو ان کو حق کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر منحرف ہو جاتے. تو امام صاحب سمجھ گئے ہیں بات کو؟ چونکہ باریک ہے اس لیے سمجھا کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا استدلال اس بات میں ہے دراصل کہ ہمارے علم میں کسی نبی کا یقینی طور پر قتل ہونا ثابت نہیں ہے. اگر اللہ کے علم میں ہے تو پھر بھی اللہ جانتا ہے، لیکن جو مخاطب ہے جس کے علم میں نہیں ہے اس کو یہ دلیل کے طور پر کہا جا سکتا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، نبی کا قتل بحیثیت ایک نبی کے قتل کے ناممکن نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر یہ بھی قتل ہو جاتا تو تمہیں پھرنے کا کوئی حق نہیں تھا. یعنی ناممکن ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ ناممکن نہیں ہے، لیکن کسی کے علم میں نہیں ہے یقینی طور پر کہ کوئی نبی قتل ہوا ہو. کیوں جی، یہ بات واضح ہو گئی ہے یا کہ نہیں پلے پڑا کسی کے؟ مردوں کی طرف سے تو بڑے زور سے سر ہل رہے ہیں، کوئی خواتین بتائیں، ان کو بھی کچھ اشکال ہے تو پوچھ لیں ابھی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقیوں کو بھی اشکال دور ہو جائے گا. یہ دو آیتیں بعض پہلوؤں سے متضاد دکھائی دے رہی ہیں، اور یہ اشکال حل کرنا ہر مومن کا فرض ہے. ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ اگر جھوٹا ہوتا تو میں اس کی رگ جان کاٹ دیتا، دوسری طرف فرماتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو جاتے تو تمہیں اس کو جھوٹا سمجھنے کا کوئی حق نہیں تھا. اب سمجھے ہیں یہ اشکال؟ اس کا جواب رسول خلیفۃ المسیح اول نے یہ دیا کہ کوئی نبی قتل نہیں ہو سکتا، میرا یہ یقین ہے. یعنی اس پہلی آیت پر انحصار کر دیا، سارا انحصار اسی آیت پر ڈال دیا زور کہ اگر جھوٹا ہوتا تو میں. اس آیت سے کا جواب پھر وہاں سے نہیں نکلتا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وسیع دائرے میں موقف اختیار کیا ہے جس میں ان دونوں کے درمیان، ان آیتوں کے مضامین میں ایک صلح ہوتی نظر آتی ہے، یعنی جس کو کمپرومائز کہتے ہیں، اور تضاد کا اعتراض اٹھ جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے علم میں کوئی ایسا نبی نہیں جو قتل ہوا ہو، لیکن اگر قتل ہو بھی جائے کوئی تو اس پر انکار کا حق میں یہ الگ سٹیٹمنٹ اپنی باقی رہ جاتی ہے. پھر ان کو کیوں دلیل دی اگر انکار کا حق نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کے علم میں کبھی کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اور مخاطب کے لحاظ سے یہ دلیل قائم تھی. ایک یہ معنی ہے. دوسرا جس کی طرف میرا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس مضمون سے بالا تھی جس وقت یہ جنگ احد کا وقت آیا ہے، اس وقت تک آپ کی رسالت کا اثبات اس قطعیت کے ساتھ ہو چکا تھا کہ اس میں اگر بعض باتوں کی نہ بھی سمجھ آتی تو محمد رسول اللہ کے انکار کا حق نہیں مل سکتا تھا، جس کو تم نے اپنے درمیان دیکھا، جس کی صداقت کے بے شمار نشان پائے، جو اپنی صداقت کا خود ثبوت تھا، اس کے بعد پھر یہ بحث مومنوں کے لیے نہیں بنتی۔ کافروں والا معاملہ چھوڑ دو، مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ پھر یہ ہو گیا اس لیے ہم مرتد ہو جائیں۔ اب بعض لوگوں نے فرضی بنائی ہوئی ہیں باتیں کہ موت اسحال سے نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز سے نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز سے نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو دیکھا اور وہ پھسل گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صادق اپنی صداقتوں کے ایسے عظیم الشان مستقل ثبوت اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ موت کا حادثہ کسی رنگ میں ہوا ہو، وہ اس کی زندگی کو نگیٹ نہیں کر سکتا، اس کے خلاف گواہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق افائیں ماتا ہے اصل، اور قتلا ایک دور کے احتمال کو اس لیے پیش فرما دیا گیا کہ اگر تم یہ بھی کہو تب بھی اس کے ثبوت اتنے قطعی ہیں کہ جنہوں نے اس کو سچا دیکھا ہوا ہے وہ ان کو پھرنے کا حق نہیں تھا۔ سمجھے ہیں بات؟ آگے چلتے ہیں۔ وَمَنْ يَنْخَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، مرتد ہو کر لوگ دین کو نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کوئی نقصان، اللہ فرماتے ہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہرگز خدا تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا ذرہ بھر بھی شین۔ وَسَيَزِّ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر گزار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دے گا۔ دراصل شکر کا تعلق اس غیر متزلزل ایمان سے ہے جس کا پہلے جس کا ذکر ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی حالت آ جاتی، تم نے ایک ایسی نعمت اپنے اندر پائی کہ اس کا شکر ادا کرنے کا حقیقت میں تو تم حق ادا کر ہی نہیں سکتے تھے، مگر اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات سے قطع نظر ہو جاؤ کہ کیا حادثہ پیش آتا ہے، اور اس نعمت کے شکر کے طور پر اپنے ایمان کو ہر حالت میں سلامت رکھو، اس سے وفا دکھاؤ۔ تو شکر دراصل نعمت کے ساتھ وفا دکھانے کا مضمون رکھتا ہے۔ بس کچھ جو ہے وہ اگر بے وفائی کر جائیں گے تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جو بے وفائی نہ کرنے والے ہیں ان کے اندر ایک شکر کا مضمون داخل ہے، نعمت کو دیکھا، اس کا کفران نہیں کیا، اس کو پا کر فائدے اٹھا کر آخر پہ اس کو جھٹلا نہیں بیٹھے۔ تو ایسے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ ضرور جزا عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کتاب موجلہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے، ان تموتا، کہ وہ مر جائے، اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ موت پر اللہ کا حکم آ جائے۔ کتاباً موجلہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایسی تقدیر ہے جس کی آخری مدت معین ہے۔ آخری مدت اگر معین ہو تو پھر الگ حکم آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور اگر صرف اسی لمحے مرنا ہو جو آخری مدت ہے تو پھر اذن آنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر تو موجل کے وقت جب پہنچے گا وہیں مر جائے گا۔ وہ نقطہ جہاں تک کسی نے جا کے مرنا ہے، وہ اگر اس سے پہلے نہیں مر سکتا تو پھر حکم کا کوئی تعلق نہیں، اس نقطے پہ پہنچا تو گردن کٹی۔ لیکن یہ مضمون ثابت ہے کہ دعا سے عمر لمبی بھی ہو جاتی ہے، اور حادثات سے بھی انسان بچ جاتا ہے، صدقات سے بھی انسان بچتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب موجلہ وہ نہیں تھی، اس سے پہلے پہلے اپنی غلطیوں سے انسان مر سکتا ہے، اگر وہ غلطیاں نہ ہوں تو میکسیمم عمر کتنی ہے وہ کتاب موجل ہے، اور ہر چیز کی میکسیمم عمر اس کی خلقت کے ساتھ ہی تحریر کر دی جاتی ہے، اور وہ چاہے مین میڈ چیزیں ہوں ان میں بھی یہی بات ہوتی ہے۔ اس عمر، اس پل کی اتنی عمر ہے، اس موٹر کی اتنی عمر ہے، اس گھڑی کی اتنی عمر ہے، ہر چیز کی عمر مقرر ہو جاتی ہے وہ خالق بہتر جانتا ہے. انسان غلطی کر سکتا ہے, خالق غلطی نہیں کر سکتا, یعنی اللہ بطور خالق غلطی نہیں کر سکتا. لیکن اگر عمر لکھی ہو پل کی کہ 500 سال رہے گا اور بم سے پھٹ جائے تو پھر اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ پہلے ہو سکتا ہے. تو پہلوں کے لیے پھر دعا, صدقات, اللہ سے التجائیں اور خدمت خلق, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو مستحق قرار دیتی ہیں کہ وہ اپنی عمر کی آخری حد کو پہنچ جائے. لیکن آخری حد سے پہلے اگر اللہ اذن دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے, اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے اذن اور آخری حد میں. مرے گا اسی وقت جب اذن ہوگا, آخری حد کی صورت میں پہلے ہی اذن موجود ہے. اس کی تقدیر میں لکھا ہوا کہ اس وقت سے آگے ایک لمحہ کے لیے بھی تم نہیں جا سکتے, اور اس سے پہلے اگر اذن آ جائے گا تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس اذن کو ٹال سکے. وہ متضاد نہیں ہے, یہ بات اتنی کافی ہے فی الحال سمجھنا. باقی اب انشاءاللہ کل نسبتاً تیز ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ 3-4 آیتیں اکٹھی ایسی آ گئی تھیں جن میں مضمون کو کھول کر سمجھانا ضروری تھا. اب وقت ہو گیا نا, باقی کل انشاءاللہ. آپ میں سے کسی کو اگر کوئی اشکال ہو, کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کا کر دینا اس لیے ضروری ہے کہ باقیوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. پھر آپ سب کا نمائندہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, اور ہر قسم کی سوچ والے لوگ باہر ہیں. بہتر ہے کہ یہاں اگر کوئی کسی قسم کی بات میں کوئی کمی یا کوئی ابھی تک وضاحت نہ ہوئی ہو اور آپ کسی خاص نقطے پر وضاحت چاہتے ہوں تو یہاں کروا لیا کریں, وہ باقی سب کے لیے فائدہ ہوگا. اچھا جب اجازت دیں کل انشاءاللہ. السلام علیکم. خدا حافظ.